سوائے کربلا، زین کی زبان سے الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطهرين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات بجيخ الله
زبانوں میں اشعار کہنے والے، علوم قدیم، علوم جدید، علوم غریبہ پر تسلط رکھنے والے ایک محی العقول شخصیت اس زمانے میں زندہ ہیں، موجود ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، بہت بڑے عارف، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے فقیہ، مفسر، مرزا حبیب اللہ خوئی جو ناج البلاغہ کی شرح لکھ رہے تھے وہ شرح مکمل نہیں ہوئی تھی، چونکہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اس عظیم الشان شرح کو پھر سے ایک خیال تھا کہ کاش یہ مکمل ہوتی، جس شخصیت نے دوبارہ سے قلم جہاں سے مرزا حبیب اللہ خوئی نے شرح کو چھوڑا تھا وہاں سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے شرح کو تحریر کرنا شروع کیا۔ صاحب کرامات ہیں، آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت جو آن دی ریکارڈ ہے، صاحبان معرفت اور صاحبان اطلاع باخبر ہے، اب سے چند سال پہلے قوم میں ایک شہید جو کئی سال پہلے میدان جنگ میں شہید ہوا اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا جو نابالغ تھا اس کی وفات ہوئی، اور جب اس کی وفات ہوئی چونکہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتا سہارا تھا، تو یہ خاتون کے پہلے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے اور ایک بیٹا ہے، جب یہ بیٹا مرا اور اس کا جنازہ اٹھا تو چونکہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہمسائے تھے، جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو اس بچے کی ماں کی کیفیت دیکھی، بار بار غش کھا کے گر رہی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے، محسوس کیا کہ یا تو حواس باختہ ہو جائے گی، حواس کھو دے گی، یا نہ کچھ خدا نخواستہ اس سے بڑھ کے نقصان ہو جائے، مر جائے، پاگل ہو جائے۔ جنازہ گھر سے نکلنے لگا تو آگے حسن زادہ عاملی نے فرمایا کہ یہ جنازہ رکھو۔ جنازہ زمین پر رکھا گیا، آگے بڑھے اور اس بچے کی پیشانی پہ انہیں ہاتھ رکھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور جیسی سورہ فاتحہ مکمل کیا تو حسن زادہ عاملی نے یہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، گفتگو کرنے لگے، زندہ ہو گیا۔ آپ کے شاگردان بھی موجود تھے، سب نے تعجب کیا کہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو۔ اولیاء صالحین انبیاء ائمہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں، جیسے خود حبیب ابن مظاہر جنہیں دو دفعہ زندگی ملی، دو دفعہ شہادت ملی، دونوں زندگیاں حسین سے وابستہ ہیں، دونوں مرتبہ شہادت بھی امام حسین سے وابستہ ہے، لیکن بعدس انبیاء بعدس ائمہ ایسا واقعہ کہ خود ایک عارف عالم تب نے تعجب کیا کہ کیسے ہو گیا، کیا جواب دیا ہے تو حسن زادہ عاملی نے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا آپ نے ایسا کیا پڑھا، کیا عمل کیا؟ کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنے اللہ سے صرف ایک بات کہی، میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو جانتا ہے، جب سے میں نے اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، جب سے میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کیا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، میں نے کبھی تجھے نہ نہیں کہا ہے، بس چونکہ میں نے ساری زندگی اپنے مالک کو اپنے اللہ کو نہ نہیں بولا تھا، آج جب میں نے خواہش کر دی تو میرے پروردگار نے بھی مجھے نہ نہیں کہا۔ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی جنہوں نے رسالہ معراجیہ لکھا، ختمی مرتبہ کی زندگی پر ان کی کتاب موجود ہے، میں استفادہ کرتا رہا، بہت عمیق اور بہت بہترین مطالب تھے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے جب کہ آپ کے رخصت ہو رہا ہوں، ان مطالب کا شاید 40واں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکا، چونکہ مجلس کی محدود ظرفیت ہے، پھر باتیں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں، باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو عارف ہے، آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے کہا کہ حضرت بہت سارے جن میرے قبضے میں، چونکہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے چند مرتبہ دیکھا، آپ جاتے ہیں ایران، وہاں پر لائن میں کھڑے ہو کر، صف میں کھڑے ہو کر روٹیاں پکتی ہیں، جا کے لوگ روٹیاں خریدتے ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی روٹی خریدنے کے لیے خود جاتے تھے، نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی ملازم ہے، اتنی بڑی شخصیت کہ آپ کی زندگی میں آپ کے نام سے ایران میں پورا سال منایا گیا آپ کی خدمات کے سلے، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ خود صف میں کھڑے ہو کر، اور اگر کوئی آپ کو جگہ دینا چاہے کہ نہیں پہلے آپ لے لیجیے، فرمایا نا میں اپنی باری کا خیال رکھوں گا۔ تو آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ زحمت کرتے ہیں، اپنے سارے کام بھی خود کرتے ہیں، تو میرے قبضے میں بہت سارے جن ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک جن آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دوں۔ تو استاد حسن صاحب نے مسکرا پڑے، کہا کہ میں انسانوں سے بیزار ہوں اور تم جنوں کی بات کرتے ہیں، عارف، بلکہ آپ کے کسی شاگرد نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ خلوت میں تفکر کیا کرو، کبھی کبھی خود مطالعہ بھی غور و فکر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. مطالعے کی ایک حد ہے, ایک حد تک مطالعہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد پھر اصل چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے یہ غور و فکر ہے, تفکر ہے, تعقل ہے. لیکن کیا کروں, فکر کے لیے خلوت چاہیے, اور میرے یہاں مہمانوں کا رش لگا رہتا ہے. تو کیا نسخہ بتایا, کیسے کیا کرو کہ اگر زیادہ مہمان آتے ہیں تو تمہارے پاس آنے والے یا غریب ہیں یا امیر ہیں, تو جو غریب ہیں انہیں قرضہ دے دو اور جو امیر ہیں ان سے قرضہ مانگ لو. تو پھر نہ غریب آئیں گے نہ امیر آئیں گے. جب قرضہ لے لیا تو اس ڈر سے کہ اب جائیں گے تو حضر ہو قرضہ واپس مانگے گا, اور امیر اس لیے آنا چھوڑ دیں گے بھائی اس کے پاس جائے تو یہ تو مانگنا شروع کر دیتا ہے. خوب یہ حسن زادہ عاملی خود شہید مطہری نے کہا کہ میں نے عالم خواب میں پیغمبر اسلام کو اپنی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ رسالہ تحریر کیا پیغمبر کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے, جس شب یہ رسالہ مکمل ہوا اس شب میں نے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے رسول اسلام کی زیارت کی. اس کا مطلب یہ کہ اس عصر میں بھی انسان رسول اللہ کا صحابی بن سکتا ہے. ممکن ہے جو پاس بیٹھتا ہو, سامنے بیٹھتا ہو, اسے آقا کی معرفت نہ ہو, پاس رہتے ہو بھی صدیوں کی مسافت ہو, اور یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کئی سو سال بعد آئے لیکن آقا کی معرفت رکھتا ہو, یہ صحابی ہے حضرت کا. میں کچھ شخصیتوں کی طرف اشارہ کروں گا جتنا وقت بچتا ہے. میرے ایسے سوال چونکہ آخری گفتگو میں سمیٹنا چاہتا ہوں, چند ایک باتیں زیادہ اہم ہیں. پیغمبر گرام اسلام کی سیرت کو اگر جوان مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں مجلس سے نکلتے ہو جوان پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں کون سی کتاب سب سے اچھی ہے. میں ایک اہلک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اردو زبان میں جو کتابیں اہل تسنن نے لکھی ہیں, اہل تشیع نے لکھی ہیں, ان میں مدارک پراگندہ ہیں یا تاریخی اعتبار سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں, ہرگز ان سے ہم ختمی مرتبت کی سیرت کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. یہ کام آپ کو خود کرنا پڑے گا, استنتاج, استنباط, نتیجہ گیری. اس کے لیے جو میں اینک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ثانیہ زہرا عقیل بنی ہاشم عالم غیر معلمہ سیدہ زینب بنت علی کا یہ نورانی جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے. انسانی رابطے چار طرح سے ہیں, ہر انسان کا پہلا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ, دوسرا رابطہ اپنے ساتھ, تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ, چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ, نیچر کے ساتھ. تقسیم کی ثانیہ زہرا نے انسانی رابطوں کو ان چار میں, اس کے بعد قاعدہ کلیہ اصول قانون اور ضابطہ تعلیم دیا. فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے, ایک بیلنسڈ پرسنالٹی, ایک متوازن شخصیت, ایک مکمل انسان صرف وہ ہے جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو اور حد اعتدال پر ہو. پہلا رابطہ ہمارا اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے رب, اپنے پروردگار, اپنے اللہ کے ساتھ ہے. یہ رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک صحابی پیغمبر اکرم اسلام کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے ڈانڈی سے کھیل رہا تھا, بالوں سے کھیل رہا تھا. جب اس کیفیت میں پیغمبر نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کی تار اپنے مالک کے ساتھ مل گئی ہوتی, اس کا رابطہ ہو چکا ہوتا, یہ واقعی نماز پڑھ رہا ہوتا تو ہرگز اپنی ڈانڈی کے ساتھ نہ کھیلتا. آقا فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز کے نام پر اپنے اللہ سے مذاق کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. یہ بات آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے بھی فرمائی. مسجد جنکرہ میں ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے کہ کبھی انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور اللہ کی توہین کر کے واپس آ جاتا ہے. مثلا دیکھیے میرے عزیز بھائی اسد بھائی تشریف فرما ہے اور میں نے آواز ہوں, اسد بھائی ذرا سنیے گا, اور جب وہ میری طرف متوجہ ہوں کان پھڑے ابھی بولی کیا بات ہے, اور میں کبھی کانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں, کبھی ڈاڑی کے ساتھ, کبھی بالوں کے ساتھ, کبھی زلفوں کے ساتھ, وہ کیا کہیں؟ اگر مجھ سے بات نہیں تھی, مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی تھی تو آواز نہیں تھی. انسان یہ کام کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنی وجہ تو ہے الذی فطر السماوات والارض اے احکم الحاکمین رب الارباب بادشاہوں کے بادشاہ اے میرے خالق اے میرے مالک اے میرے رب اے مجھے وجود دینے والے ایک نگاہ کرم ڈال میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور بندہ پلٹ کے جب خدا کہتا ہے ہم بتاؤ کیا بات ہے کیا کہنا چاہتے ہو نگاہ لطف و کرم ڈالتا ہے تو کبھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کبھی قمیض کے ساتھ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ بے ادبی ہے اللہ کی بارگاہ ہو تب معصومین کی بارگاہ ہو تب یہ نام بہت سمجھ کے لینا ہے بہت ادب سے نام خدا نام مصطفیٰ نام علی نام فاطمہ کوئی بھی نام میں کمانڈ ادب سے یہ ادب باعث بنتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں ادا ہوگی جو انسان کو کتابوں سے نہیں ملتی اگر یہ سب کتابوں سے ملنا ہوتا تو اقبال تو واپس آئے گئے انگلستان سے کتنے لوگ انگلستان پڑھے کتنی کتابیں پڑھی اقبال نے کیا اقبال کا علم کتابی ہے نہ پھر اتنی معرفت کہاں سے آئی کہ اقبال نے اپنے تعارف بھی یہاں تک کہا کیونکہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی ایک دن فرشتے اقبال سے ملے اور پھر گئے خدا کے پاس اقبال کی شکایت لے کر کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے اقبال کہہ رہے فرشتے میرے پاس آئے رکے ٹھہرے مجھے ملے دیکھا پھر خدا کے پاس گئے خدا کے پاس آ کر میری شکایت کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہینا بندی سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرف اس نے آدم کو سکھا تھا آداب خداوندی یہ اقبال ہے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کرنا دے برپا اقبال اتنا علم کہاں سے ملا ہے اتنی معرفت واقعی اس سرزمین پر باپ و علم پر اقبال سے بڑی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے اقبال عارف قرآن ہے اقبال عارف کربلا ہے جو قرآن کا تعارف اور ترجمانی جو اہل بیت کی ترجمانی رسول اللہ کی ترجمانی اقبال نے کروائی کسی نے نہیں کروائی کہاں سے ملا یہ ادب کا نتیجہ ہے اقبال خود فرماتے کہ میں لاہور میں آپ کے شہر میں اپنے گھر کی بالائی منزل میں بیٹھا تھا اور ابو لالا مودودی کے والد میرے ساتھ بیٹھے تھے اور گلی سے ماتمی جلوس گزرا محرم کے ایام تھے سینا کو بھی کر کے جلوس گزرا نوحا پڑھتے ہوئے اب ابو لالا مودودی کے والد گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ رک جائیے یہ جلوس گزر رہا ہے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے ابو لالا مودودی کے والد بھی پیچھے پیچھے آ گئے اقبال کے پیچھے اقبال آگے بڑھے اس مادمی حلقے کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور خود اقبال نے اپنے ہاتھ سے داغنے ہاتھ سے ماتم کرنا شروع کر دیا سینہ کوبی شروع کر دی سینہ زنی شروع کر دی اور جب تک جلوس ماتمی جلوس اقبال کی گلی سے نہیں چلا گیا آپ کے محلے سے گزر نہیں دیا ساتھ چلتے رہے اور جب محلے کی حدود سے باہر نکلا تب واپس آئے ابو لالا مودودی کے والد نے حیرت سے پوچھا کہ اتنے بڑے شاعر فلسفی عالم دانشور اور ہم ان عام لوگوں کے ساتھ ماتم کرتے ہو گئے کیا خیال ہے آپ کا ماتم کے بارے میں سینہ زنی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے مرحوم اقبال نے شعر میں جواب دیا کہ کچھ بتا سکتا نہیں وہ اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہینا بندی سکھلائی فرشتوں کو آدم کی طرف اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی یہ اقبال جب ذات فاطمہ کو زہرا کی بات آئی کیا کہا کہ کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رضا مجبور ہے کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رضا مجبور ہے خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد چاہیے، یہ ادب ہے، وہ کس نے بتایا ہے؟ ادب فاطمہ نے. کچھ سوچ سکتا ہے جو 1000 کا لشکر لے کے آیا، راستہ روکا، حسین کی گھوڑے میں حرام کی ہار ڈالا، کس چیز نے بچایا؟ حسین ابن علی اپنے قاتل کو بھی کچھ نہ کہیں، بھوسی کیوں کا سکل تو ہم کیا ہو اور تیری ماں تیری مادر پہ بیٹھے. حسین امام ہے، حسین ہادی ہے، حسین جانتے کہ ایک جملے کی کسی کی حیات ایسی ہی آتی ہے. پھر نفسیاتی بات ہے، آپ کسی کو ماں کی گالی دیں وہ پکڑ کے، بے شک پروفیسر ہے پڑھا لکھا ہے، ماں کی گالی دے، بہن کی گالی دیں بہن کی، جیسی ماں نے حسین کر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہیں، وہ تڑپ گئے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن ہل گئے اور پھر ہونے لگ گئے. کب حسین آپ نے تو میری ماں کی بات کر دی، میں آپ کی ماں کی بات کیسے کروں؟ یہی کہا رونا شروع کیا، سر جھکایا چلا گیا، یہاں سے اس کی فکر کا دریچہ کھلا ہے. ادب چاہیے، ساتھ علی جتنے بھی والے ادب چاہیے، اس کو عادت نہ بنائیے. علی مدد کرتے ہیں، علی مددگار ہیں، علی انبیاء کی مددگار ہیں، یا علی مدد کہنا سنت انبیاء ہے، سنت رسول ہے. وقت نہیں ہے کہ میں قرآنی حوالے عرض کروں، تورات انجیل حضور سے بیان کروں، لیکن ادب چاہیے. کیسا نام لینا ہے علی کا، کیسے نام لینا ہے فاطمہ کا؟ یہ نہیں کہ ہاتھ میں سگنل دبایا ہوا ہے، کوئی سامنے سے آیا یا چل رہا ہے وہ راستہ چل کے میرے آگے جا رہی اور علی نظر سے متوجہ ہو، میں بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور یہ دوسرا ٹچ لگا دے تو یہ نہیں ہے. ادب چاہیے. معصومین ہوں، ذات سیدہ ہوں، ذات رسول اللہ ہوں، خدا سب سے بڑھ کر ذات خدا، اللہ کی بارگاہ میں ادب چاہیے، اور نماز میں اس ادب پر اظہار ہونا چاہیے. گفتگو میں ضرور پیار نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خود میں کس زاویے سے دو باتیں کروں. اگر اب مارے رہے تو سلوات پڑھے خاندان فاطمہ کا، آپ ایک صحابی وضو کر رہا تھا ختمی مرتبہ پر، حضرت نے فرمایا وضو کی حقیقت جانتا ہے نہیں ہے رسول اللہ، آپ بتائیے کہ کس نیت سے وضو کر رہے ہیں؟ میں سے چیئے گا اصل کیا بات ہے، مگر کیا خدا سے گفتگو کرنے کے لیے وضو چاہیے؟ کبھی سوچنا چاہیے کہ وضو کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اگر ہم وضو کے بغیر بات کریں گے، سورہ پڑھیں گے، ہم قل اللہ انا انزلنا قرور سمے اللہ، کچھ بھی پڑھیں کیا خدا نہیں سنے گا؟ خدا بصیر بان ہے، پہلے سنی ہے، سنتا ہے، تو پھر وضو کیوں ضروری ہے؟ سمجھنا ہے. آخر رسول اسلام نے کیوں فرمایا کہ السلام و معراج المؤمن؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا خمینی وہ چکن کشے کے علم دو علم، اول مقتبی کہ در آموزی میں مقتب چون سری، علم دیگر جوشش جزدان دور چشمش اندر میان جان دور. ایک علم مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں مکتب میں استاد کے پاس جا کر، لیکن اس سے بھی بڑا علم خود انسان کے وجود میں، اس کے سینے میں اس کا چشمہ خدا جاری کرتا ہے. کیسے آتا ہے؟ کسی نے آیت اللہ جلادی آدمی سے پوچھا کہ بتائیے یہ بوڑھی سینا، سنی تھے یہ شیعہ تھے، جنہوں نے اپنے بچپن میں تمام علوم پر یہ احاطہ حاصل کر لیا اور بغیر کسی استاد کے پاس جائے ہوئے، سنی تھے یہ شیعہ تھے، ناراض ہوئے. استاد جوادی نے فرمایا تو اس شخص کے مذہب کے بارے میں کیا پوچھتا ہے کہ جس کا استاد نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی؟ یہ بوہلی سینا جس سے متعلق امام خمینی کہتے ہیں کہ آل امہ کے بعد، انبیاء کے بعد لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی عالم بوہلی سینا کی برابری نہیں کر سکتا. کون ہے استاد؟ نماز. نماز جب بھی مشکل میں پھنستے تھے جا کے نماز پڑھتے تھے. دوسری شخصیت مرحوم ملا صدرا حکمت مطالعہ کی بانی، عارف فقی عالم مفسر، کہاں ان کی رہائش تھی؟ तकरीबन दो घंटे का फासले, अढ़ाई घंटे का फासले कौन था, किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा था। जब भी किसी इल्मी मसले में, इल्मी मुश्किल में उलझते थे, वहां से आते थे, खच्चर पर बैठ कर कुंभ पहुंचते थे, बीबी की ज़ियारत करते थे हरम मासूमा में, दो रकत नमाज पढ़ते थे और फिर वहीं बैठकर लिखना शुरू हो जाते थे। आप किताबें उठाए मरहूमुल सदरा की, जिससे मुकद्दस खुमैनी को छिपर ने कहा कि अलमुल सदरा व मलकुल सदरा व मा अदराक मलकुल सदरा, गैर मामूली इंसान है। आप इंसान मुमकिन नहीं कि आपकी गुफ्तगू को समझ सके, खुद उलमा के लिए इनकी बातें समझना एक मुश्किल काम है। ये मुल्ला सदरा अपनी किताब के अक्सर मकामात पर नीचे क्या लिखा होता है, ये जुमला कहां से आया, हाजा मिम्मा अरहमनल्लाह तआला, ये वो बात है जो अल्लाह ने मेरे दिल पर इल्हाम किया। कब, नमाज के बाद, नमाज मुअज्जिन में, नमाज को आदत के तौर पे नहीं पढ़ रहा है मेरे अजीज, नमाज से पहले गुस्ल क्यों, नमाज से खत्मी मरतबत में समझाया क्यों, सबसे पहले हाथ धो, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, फिर बाजू धो, ये धरती कैसी, और हाथ धोना मुस्तहब, कुल्ली करना मुस्तहब, नाक में पानी डालना मुस्तहब, चेहरा धोना क्यों भाई, जैसे हम भी मिजाज होता है ना बंदों का, क्या खुदा के यहां भी मिजाज पाया जाता है, खुदा तो मिजाज एहसासात अवातिफ जज्बात कैफियात से बालातर है, खुदा तो खाली की अक्ल है और मिजाज नहीं है। तो फिर तू एक चीज को मुस्तहब करार दिया, दूसरे को वाजिब, अल्लाह हाथ धोना वाजिब करार दे देता, चेहरा धोना मुस्तहब, लेकिन ना हाथ धोना भी मुस्ताह, कुल्ली करना भी मुस्ताह, नाक में पानी डालना भी मुस्ताह, चेहरा धोना वाजिब। फलसफा इस्तेहबाब क्या है, फलसफा एक वजूद क्या है, ताकि नतीजतन हम रसूल इस्लाम के इस कलाम को सलात व मेराज उल मोमिन बच्चों की किताबों में, इस्लामियात की किताबों में ये हदीस लिख देना काफी नहीं है, इसका कुछ मफहूम भी है, सिर्फ मस्जिदों में देख के बड़ी जगहों में लगा देना काफी नहीं है, समझना है क्या मतलब है। नमाज मोमिन की मेराज है, पैगंबर की मेराज तो समझ में आती है, मोमिन की मेराज क्या कहना चाहते हैं रसूलुल्लाह। और नमाज से पहले वुज़ू करो, और जब वुज़ू के लिए जा रहे हो तो पहले पानी उठाओ हाथों में, हाथ धो और फिर गौर से इस पानी को देखो, कुछ करने लगे हो इसलिए सोचो, क्यों रसूल इस्लाम ने फरमाया कि ला खैर फी इबादतिन ला तदब्बुर फीहा, उस इबादत में कोई भलाई नहीं, कोई खूबी नहीं जिसमें तदब्बुर ना हो। आदत के तहत अंजाम दे, जल्दी से हाथ धोयो, कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरा और मौलाना के पीछे खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, और मौलाना ने जब नमाज पढ़ा रहे हैं, बाजार की मसाजिद में ज्यादा जल्दी होती है लोगों को नमाज पढ़ने की, जाहिर बीच में दुकानदार के गाहक आते हैं तो फिर कोशिश होती है कि एक मौलाना साहब जरा लंबी नमाज पढ़ाते थे, तो वो जो दुकानदार थे ताजिर वो शिकवा करते कि आप नमाज बहुत लंबी पढ़ाते, कुछ छोटी छोटी सूरतें पढ़ाए, लेकिन एक ऐसा दुकानदार था कि जो कहता था कि जरा बहुत मजा आता है आपके पीछे नमाज पढ़ के, हो सके तो और लंबी सूरतें पढ़ाए। तो एक दिन वही नमाजी, इनको भी तसल्ली हो जाती थी मौलवी साहब को, चलो कोई एक तो है जिसको लंबी नमाज पढ़ना अच्छा लगता है, तो एक दिन वही नमाजी देर हो गई उसको, जब जमात खत्म हो गई मस्जिद में दाखिल हुए, कब उसको नमाज हो गई, कब हो गई, कब दोनों हो गई, कब दोनों हो गई, तो चेहरा उतर गया, तअस्सुफ किया, अफसोस किया। तो मौलाना ने कहा कोई बात नहीं, आपकी नीयत थी, तो अल्लाह नियत पर सिला देता है, जजा देता है, तो आपकी जमात की नियत थी तो आपको जमात जमात का सवाब मिल गया, लेकिन फिर भी परेशानी खत्म नहीं हुई, फिर दोबारा मौलाना ने यकीन दिलाया कि ऐसी बात नहीं, आपको सवाब मिल गया, अब आप कुरान पढ़ लीजिए एक ही बात। तो मौलाना ये बात नहीं, जो आप समझ, मैं वो सवाब के चक्कर में लंबी नमाज आपके पीछे शौक से नमाज नहीं पढ़ता था, मेरे लिए आसानी थी। जब आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे तो मैं सुबह से लेके जोर तक जितना भी हिसाब किताब था वो सारा से मैं सही कर लेता था। तो आज आप नमाज पढ़ चुके तो आप मुझे नमाज अलग पढ़नी पड़ेगी और हिसाब किताब अलग करना पड़ेगा ना। रसूल क्या कर रहा है, पहले हाथ धो, सोचो क्यों धो रहे हो, ये पानी उठाओ हाथों में डालो उसे बहाओ देखो साफ है, कुछ कचरा तो नहीं है, कसाफत तो नहीं है, आवेजिश तो नहीं है, ये पानी मुजाब तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसे हाथों में उठाकर देखो फिर हाथ धो। अब जब हाथ धो लिए अब इसी पानी को उठाओ और कुल्ली करो और इसका जायका देखो कि देखने में तो ठीक है लेकिन क्या जायका भी ठीक है। और मुंह में तीन दफा कुल्ली करने के बाद जब इत्मीनान होने के बाद जायका भी ठीक है अब दांत में पानी डालो और इसकी बू को इसकी स्मेल को चेक करो कि बू में कोई खराबी नहीं है। जब इत्मीनान होने के ना इसकी बू भी ठीक है, देखने में भी ठीक है, रंग भी ठीक है, जायका भी ठीक है, इस तसल्ली और तशफी के बाद जब तुम्हें यकीन हुआ कि ये पाक ताहिर तैयब और खालिस पानी है अब इस पानी को उठाओ, ये तीनों काम मुस्तहब है, ये देखने के लिए इत्मीनान हासिल करने की पानी पाक है, तैयब है, ताहिर है, खालिस है। और जब यकीन हासिल हो गया अब इसे चेहरे पे डालना, लेकिन मुस्तहब के लिए से हुआ, वाजिब के लिए से क्यों, इसलिए कि अनकरीब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। और अब तुमने इस नियत से इस पाक ताले और तैयब पानी को अपने चेहरे पे डालना है कि परवरदिगार मुसलसल तुम्हारी मासीयत करके तुम्हारी नाफरमानी करके गुनाह करके मैंने अपने इस चेहरे को इस लायक नहीं छोड़ा कि तेरी बारगाह में खड़े होकर तुमसे हम कलाम हो सकूं, तो मैं इस तेरे पाक ताले और तैयब पानी को वसीला बनाकर इस चेहरे पे डालता हूं ताकि तू इसे भी पाक को साफ कर ले ताकि ये चेहरा तुझसे हम कलाम होने के लायक हो सके, तेरी बारगाह में खड़े होने के लायक हो सके। अब वुज़ू किया है अब आओ जाए नमाज पर, लेकिन चाहे नमाज पे आए हो तो औज़ु बिल्लाह से आगाज करो, लेकिन खबरदार औज़ु बिल्लाह को ऊंची आवाज में ना पढ़ना, मकरूह है। औज़ु बिल्लाह पढ़ो लेकिन आवाज से नहीं दिल में। क्या हिकमत है, सोचना चाहिए, तौज़ीह और मसाइल में आकाम लिखे हैं लेकिन इन आकाम की एक फलसफा भी है, हिकमत है। क्यों औज़ु बिल्लाह का हुक्म नहीं आहिस्ता पढ़ो, बिस्मिल्लाह अगर नमाज बिल इफ़ात है ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ो इसमें भी, हमको आपने दिल में पढ़ना है, सूरह को आपने दिल में पढ़ना है, लेकिन बिस्मिल्लाह को ऊंचा पढ़ो, बिस्मिल्लाह ऊंचा पढ़ो, औज़ु बिल्लाह आहिस्ता पढ़ो। क्यों आहिस्ता पढ़ो, क्या हिम्मत है, इसलिए अब तू अल्लाह की बारगाह में जाने लगा है, अपने मालिक की बारगाह में तुम्हारा राबता बरकरार होने लगा है, फैसो बता का आगाज होने वाला है। और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं चाहता कि तुम्हें अपने रब की बारगाह से ये नेमतें अता हो, ये मारिफत, ये हिकमत, ये बसीरत, ये शुरूर, ये आदाही, ये तकवा, ये नूर, ये सवाब, ये अजर तुम्हें मिले, तुम्हारे दुश्मन को गवारा नहीं है, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खाक लगा के बैठा। आप आ रहे कौमी मरकज पैदल है, घर से चले चाहते कि आए मजलिस में बैठे, लेकिन रस्ते में खूनखार कुत्ता किसी मकाम में बैठा है, सोया हुआ है, अपने काम में मगन है, कुछ खा पिया है, आप चाहते कि आए, रास्ता भी हुई है, यहां पहुंचना चाह रहे, अब कैसे चलेंगे, ऊंचे ऊंचे पौ मारते हुए, फिर तो मुतवज्जे हो जाएगा, आंख खुल जाएगी, फिर आप नहीं आ पाएंगे, रुकावट बढ़ जाएगा, फिर कैसे चलेंगे, आहिस्ता दबे हो ताकि इसे खबर ना हो और आप इत्मीनान से जहां जाना चाहते पहुंच जाए। मोमिन अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता है, सबसे बड़ा दुश्मन खाक लगा के बैठा है, खुदा कहता है कि ऐसे इस्तेआज़ा करो कि मेरे तेरे दुश्मन को गावगान खबर ना हो, तू मेरी बारगाह में आ जाए, जब आ जाए तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब तू पहुंच गए, अब खड़ा हुआ चाहे नमाज में, और अब तू ये ना समझ कि तूने मस्जिद में रकअतें पढ़नी, सूरह हाफ ये जिक्र पढ़ने, ना अब तू मेराज पर जा रहा है, ये पैगंबर ने फरमाया, पैगंबर के कलाम में हर किस मुबालगा नहीं है,
پیغمبر معصوم ہے، اور اگر معصوم مبالغہ کرے، مبالغہ یعنی جھوٹ، یعنی خلاف حقیقت، یعنی وہ عصمت سے خارج ہے۔ نماز واقع مومن کی معراج ہے، معراج ہے تو کیسے؟ ابھی آپ نے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، دونوں نمازیں پڑھ کے بیٹھے، نماز مغرب کے بعد آپ نے پہلا کام کون سا کیا؟ جیسے نماز ختم کی تسبیح تو آپ نے بعد میں پڑھی، درود تو آپ نے پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے، سلام بھی پڑھا ہے، ایک کام آپ کر کے آئے بتا دیں گے، سجدہ بعد میں، نماز کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ مسافہ کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں۔ یہ مسافہ کیوں کرتے ہیں؟ رسم ہے، عادت ہے، یہ لاہور میں ہوتا ہے، نہیں نجف چلے جائیں، قوم چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، قاسمین چلے جائیں، سامرہ، خراسان، جہاں جائیں سب مصافہ کرتے ہیں۔ یہ مصافہ عادت نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ پہلے آپ مسجد میں آئے، مصافہ کیا، پھر نماز شروع کی، اور جیسے ہی پانچ منٹ کے بعد نماز ختم ہوئی، فوراً پھر مصافہ، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے آگے بڑھ بڑھ کے مصافہہ کر رہے ہیں۔ ابھی مغرب پڑھ لی، پھر عشاء پڑھی، پانچ سات منٹ کے بعد دوبارہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ مسجد میں تب مصافہہ، مغرب پڑھی تب مصافہہ، عشاء پڑھی تب مصافہہ، دس پندرہ منٹ کے اندر اندر تین مرتبہ مصافہہ کیا۔ اب کیجیے، کتنا وقت گزر گیا؟ پندرہ منٹ تو ہو چکے ہیں، یہاں بیٹھے کتنا وقت ہو گیا؟ گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو چکا ہے، لیکن کسی نے دوسرے کو مسافہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کرے مسجد مجلس میں بیٹھے دوسرے کو مسافہ تو وہ گھومی مارے گا کہ تب یہ ٹھیک ہے، تھک تو نہیں ہے، نہیں جب آئے تو کر لیں ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے بار بار مسافہ نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ بھی اگر مجلس کے بیچ میں آپ نے کر لیا، وہ چپ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ کیا تو کیا کہے گا آپ سے؟ مسجد بھی کیوں نہیں کہتا؟ مسجد میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے تین بار مسافہ کیا اور دوسرا بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے اور وہ آگے مسافہ کر رہا ہے، یا نہیں کر رہے؟ اور یہ عادت نہیں ہے، رسم نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، معصومین کے لیے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں مصافہ؟ سمجھنا ہے کہ یہ نماز کیا ہے۔ میرے اس وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے، میں بہت ساری باتیں دن میں لے کے آیا تھا کہ کوشش کر رہا تھا کہ جلدی جلدی بیان کروں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ باتیں بیان نہیں ہو پائیں گی، لیکن کم سے کم اسے مکمل کروں۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے، مومن مجموع ہے دو چیزوں کا، جسم کا اور روح کا۔ اب جب یہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہی رہ جاتا ہے، شاہ جمال، قصر بطول، موچی دروازہ، لاہور، کسی مسجد میں، اور اس کی روح آہستہ آہستہ پرواز کرتی ہے، جیسے پلین ہوتا ہے۔ آپ اکثر ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو رخصت کرتے ہیں، پہلے ریمتا ہے، پھر تیز ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بہت تیز ہوتا ہے، پھر فضا میں گم ہو جاتا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ بہت ہی مومن جب وضو کرتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جسم تو اس کا ادھر ہے، لیکن اس کی روح پرواز کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ ایک مصافہ کی میں نے بات کی، دوسرے اور کام آپ کرتے ہیں۔ نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ سلام واجب ہے، باقی دو سلام واجب نہیں ہے، یہ سلام واجب ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کس سے سلام کر رہے ہیں آپ؟ نماز جب ختم ہو رہی ہے سلام کر رہے ہیں کسے؟ پہلے آپ نے تشہد پڑھا، تشہد میں آپ نے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ پنجاب میں بہت سارے دیہات اور شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو الجھایا گیا ہے، چونکہ دشمن کام کر رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید جہاں اختلاف ہو گیا، ارے بھائی یہ فقہا کے فتوے میں اختلاف ہو گیا، یہ مولوی صاحب نے کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ کون اور نجف سے بڑا تحقیقاتی مرکز جو تشیعوں کے اوپر اسلام کے باقی فرقوں پر بیٹھ کر تحقیق کر رہا ہے وہ تقریب میں ہے، اسرائیل میں ہے. وہ آپ کے حساس ترین مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس میں کو اٹھایا جا سکتا ہے، لڑایا جا سکتا ہے. مجھے آپ کے لاہور کی فضا کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے شہروں میں، دیہاتوں میں حکمانہ ڈولارہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تشہد میں علی کو اللہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. ایک کہتا ہے پڑھنا چاہیے، دوسرے کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے. ایک مسجد میں، ایک امام بارگاہ میں دو دو جماعتیں ہو رہی ہیں، ان سے انہیں آپس میں لڑ رہے ہیں. کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے واجب ہے، دوسرا کہتا ہے پڑھا تو نماز ہو جائے گی. ارے کم سے کم غور تو کر، کبھی آنکھوں میں نماز اٹھا کے پڑھو. یہ مسئلہ ہے، جب معرفت کی کمی ہو جائے، علم کی کمی ہو جائے پھر یہی ہوتا ہے. کیوں امام علی فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو دنیا سے سارے جھگڑے ختم ہو جائے. اگر دین پر نہیں ہوتا ہے جا کے کسی سے پوچھو. خدا کیا مزاج نہیں ہے جس طرح سے وضو میں ہاتھ دھونا مستحب، کرلی کرنا مستحب، ناک میں پانی ڈالنا مستحب، چہرہ دھونا واجب، حکمت ہے. اسی طرح سے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں رکوع میں درود پڑھنا مستحب، سجدے میں گئے درود پڑھنا مستحب، دوسرے سجدے میں گئے پھر درود پڑھنا مستحب، پھر اٹھے پھر رکوع کیا مستحب، پھر درود پڑھے درود پڑھنا مستحب. خود دیکھیے کہ کتنے درود پڑھتے ہیں شروع سے لے کے پہلی رکعت سے لے کے آخری رکعت تک. لیکن جہاں پڑھتے ہیں رکوع میں مستحب، سجدوں میں مستحب، قعود میں مستحب، جیسے آپ تشہد میں پہنچتے ہیں واجب ہے. اب یہاں مستحب کی نیت سے پڑھیں، درود پڑھے لیکن نیت مستحب ہو. نماز باطل ہے، باطل ہے. تو کیا خدا نعوذ باللہ یہ مزاجن ایسے کہہ دیا کہ رکوع میں مستحب ہے، دونوں سجدوں میں مستحب ہے، قعود میں مستحب ہے، تشہد میں واجب ہے؟ آخر اللہ نے درود کو تشہد کی کیوں واجب قرار دیا؟ چونکہ یہ دوسری رکعت ہے، یہاں پر نماز میں ختم ہونا ہے، اور اگر یہاں ختم نہ ہو پھر اٹھے تیسری میں چوتھی میں. عام طور پر تشہد پہ نماز ختم ہوتی ہے. جب تشہد پہ نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رہ جاتا ہے. اب نماز بالکل آخری مرحلے میں، اب جب یہ انسان عمل کر چکا ہے تو اب اس کی قبولیت کا سوال اٹھے گا کہ اس عمل کو قبول کیا جائے یا قبول نہ کیا جائے. اور اللہ نے نماز کی قبولیت کو ان 14 کی ولایت کے اقرار کے ساتھ مجبور کر دیا ہے، اس لیے تشہد کے آخر میں درود کو واجب قرار دیا ہے. یہ اتنی متفقانہ بات ہے کہ امام اہل سنت امام شافعی تک نے فرمایا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے کو نام کرا دینا ہو. اہل بیت رسول جو شخص حضرت نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز کے منہ میں ماری جائے گی. تو علی کے اندر، علی کی بیان کے اندر الجھا ہوا ہے. پیغمبر نے وحی میں صرف علی کی بیان کا اعلان نہیں کیا ہے، صرف علی کی ولایت کا اعلان کر کے تو شیعہ نہیں بنے گا، نہ تیری بخشش ہوگی. غریب سے پہلے پہلے علی کی ولایت کافی تھی، جبکہ اور نے پیغمبر نے اپنے سگے چچا جناب حمزہ سید الشہداء کو بلایا کہ حمزہ کل آپ شہید ہو جائیں گے. کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں اپنی سعادت پر شکر گزار ہوں رب کا کہ مجھے شہادت مل گئی، لیکن حمزہ میں ایک بات کی نسبت خائف ہوں، پریشان ہوں. کہا فرمائیے یا رسول اللہ کیسی پریشانی؟ کہا حمزہ کل جب آپ شہید ہوں گے اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا تو قبر میں اتارے جانے کے بعد جہاں پر اللہ کی توہین سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا، جہاں میری رسالت سے متعلق پوچھا جائے گا، وہاں پر علی شمع کی تاریخ کی ولایت سے متعلق بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. اور علی ابھی چونکہ کم سے میں چھوٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، مبادا سوچ میں بڑھ جائیں اور تامن سے کام کے کتاب کی ولایت کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کہا جس حمزہ نے اللہ کے حکم سے آپ کی طرف بھیجے ہیں، اللہ کے حکم سے اگر حمزہ نے آپ کو رسول مانتے ہو، بڑے کو ولی مانتے ہو، حمزہ کو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ لیکن اگر حمزہ بھی علیوں کے ابن ابی طالب کی ولایت سے متعلق سوچے تو ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ایک امام علوم کی سید الشہداء ہے، سید الشہداء کا پہلی مرتبہ لقب جناب حمزہ کو دیا گیا، لیکن یہ غدیر سے پہلے گئے. جب غدیر میں علی کے بعد علی کی 11 بیٹوں کی قیادت سیادت امامت رہبری اور ولایت کا اعلان ہوا، اب صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان باقی نہیں ہے، اب علی سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایت اقرار واجب ہے. اور درود سلامات وہ جامع ترین فکر ہے جو ان چوروں کی ولایت کا اعلان ہے، اقرار ہے، اظہار ہے. اسی لیے پروردگار نے درود کو واجب قرار دیا ہے. جس طرح سے علی بنی ہے، اسی طرح سے حسن بنی ہے، اسی طرح سے حسین، اسی طرح سے امام سجاد، اسی طرح سے امام زمانہ. تو 11 کو مان لے، ایک کو چھوڑ دے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے؟ نہ، سب کی ولایت واجب ہے، سب کی ولایت کے اعتراف میں، اقرار میں، اظہار میں یہ درود واجب کیا گیا. درود پڑھا آپ نے، تشہد مکمل ہوا، اب سلام پڑھنا ہے. کیا پڑھتے ہیں سلام؟ السلام علیہ. وہ بات بھول تم نے کی، سے چلے السلام علیہ، ہم پر سلام، ہم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور صالحین پر بھی سلام ہو. کون ہے صالحین؟ مسلمین، مؤمنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، یہ سب صالحین. اور اس سے پہلے السلام علیکم ایھا النبی، نبی پر سلام بھیجا، پھر خود پہ، پھر مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پہ بھیجا. اب کون بچا ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر زبان سے کچھ ادا کر رہے ہیں تو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس سے سلام کر رہے ہیں. اگر پڑھ کے پوچھا جائے حضور، حاجی صاحب، یہ کسے سلام کر رہے ہیں؟ جب نبی پہ بھیج دیا، خود پہ بھیج دیا، مسلمین پہ، مومنین پہ، متقین پہ، شہداء پہ، صدیقین پہ، ائمہ پہ، مرسلین پہ، سب پہ بھیج دیا، کون بچا رہے ہیں؟ کسے سلام کر رہے ہیں؟ یہ ہوا میں دن چلا رہے ہیں، کون ہے جس کو سلام کر رہے ہیں؟ سمجھنا ہے کیوں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کیوں مسافر کو نماز کے بعد مستحب قرار دیا، کیوں نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ ہوا ہے. انسان جب چاہے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، جس یہاں رہ جاتا ہے اس کی روح آہستہ آہستہ پرواز کرنا شروع کرتی ہے ملک سے ملکوت کی طرف. کیسے؟ اب اللہ کے ساتھ گفتگو شروع ہوتی ہے، آپ کی معبود کے ساتھ، عاشق کی معشوق کے ساتھ، حبیب کی محبوب کے ساتھ گفتگو شروع ہو رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. جو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے. کیا؟ اس، توجہ فرمائیے گا، آخر کیوں نماز میں سورہ فاتحہ کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ دوسری سورہ میں آپ کو حق انتخاب حاصل ہے، فاتحہ نہیں چھوڑ سکتے، اس وقت میں کوئی بدل نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحہ کے بغیر قابل تصور نہیں ہے. پہلی دو رکعتوں میں ہر حال میں تجھے فاتحہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ کیوں پڑھوانے ہوتا فاتحہ؟ کیا مقصد ہے؟ بھائی قرآن کی 114 سورتیں کچھ اور پڑھ لیں، اس سے لمبی سورہ پڑھیں، لیکن نہ، سورہ فاتحہ واجب ہے. کس لیے؟ اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر کا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن میں مالک ہے، ان کی اللہ نہ عبدو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تم سے مدد چاہتا ہوں، میں تیری ہی طاقت سے گھستا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب نماز شروع کی تو وہ کہہ رہا تھا، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں تم؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے جب اس نے نماز شروع کی تھی، عالم ملک سے اس نے پرواز شروع کی تھی معراج پر جانے کے لیے۔ کہاں جا رہے؟ عالم ملعون کی طرف، ملک سے اٹھا ملعون کی طرف جا رہا ہے، چونکہ فاصلہ کافی زیادہ ہے، بہت دور ہے عالم ملعون، عالم لاہوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ہاؤت، جانا چاہتے ہو بلندیوں میں کھڑا زمین پر ہے، عالم ملک میں پرواز شروع کی، چونکہ فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں وہ سوس ہو جو ہو۔ لیکن جیسے جیسے سفر کرنا شروع ہوا، فاصلے سے ہٹنا شروع ہوئے، قربت حجاب ہونا شروع ہوئی، اب اتنا قریب پہنچا کہ گفتگو مرحلہ بیات سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی۔ وہی منزل پر ہے وہ سوس ہو جو ہو کہہ رہا تھا، اب تم نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مومن کی وہ اتنی بلند ہو چکی ہے کہ فرشتوں کے درمیان کھڑے ہو کر رب سے گفتگو کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب یہ نماز پڑھتا ہے تو جس امتحان لے جاتا ہے وہ نماز پر جاتی ہے، کہاں؟ فرشتوں کی صفوں میں اور ہدایت خدا کی صفوں میں، اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے، گفتگو کرتی ہے، راز و نیاز ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور جیسے ہی سلسلے تکلم اور تنتوں کو گفتگو ختم ہوتی ہے اور دوبارہ مومن کی روح عالم ملکوت سے پلٹ کر واپس عالم ملک آتی ہے، شاہ جمال میں مولوی دروازے لاہور کی کسی مسجد میں، اب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے دائیں طرف جو نمازی بیٹھا ہے اسے بھی میرا سلام ہو، جو بائیں طرف بیٹھا ہے اسے بھی سلام ہو، سلام بھی کر رہا ہے، مصافحہ بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نارمل ہو گئے اور بار بار سلام کریں۔ کیوں؟ سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان کسی نئی جگہ سے سفر کر کے واپس آتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی سلام نہیں کرتا۔ خرم کی مطلب فرما رہے کہ صلاۃ و معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو ہم نے حد کمال تک پہنچانا ہے۔ اپنے ساتھ تعلق، پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، جناب عیسیٰ اپنے حوالی سے کہا کرتے تھے کہ تم کبھی گناہ نہ کرنا، اے میرے صحابیوں، یہ رسول آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، چونکہ موضوع واضح ہو چکا ہے، آپ سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، عیسیٰ کہتے تھے گناہ نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں تم کبھی گناہ کر تصور بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں گناہ سے متعلق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک حجرے میں آگ نہ جلے، صرف دھواں اٹھتا رہے، تب بھی وہ دھواں سے تاریخ کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، اپنے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ تعلق میں سب سے اہم ترین تعلق والدین کے ساتھ ہے۔ کاش کہ میں عرض کر سکتا ہوں یہ اہم ترین موضوع ہے، میں نے کبھی لاہور میں شاید کسی مقام پہ بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ خدا کے بعد روح زمین پر جو انسان سب سے زیادہ آپ کی توجہ، محبت، شفقت کا مستحق ہے، آپ کے والدین ہیں، جن کی عبادت کو اللہ نے واجب کرا دیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکا، ظاہر ہی موضوع ایسا ہے جس کے طویل وقت چاہیے، اس کے لیے خود آقا کی سیرت ہے اور پھر پیغمبر کی سیرت اور باقی تمام آئمہ کی سیرت، خود تسلسل ہے۔
رسول اللہ کی سیرت کا. اور امام زمانہ اس عصر کے محمد مصطفیٰ ہیں. اور اگر ہم آقا کے موجود ہوتے ہوئے آقا کو نہ دیکھ سکیں تو اس میں آقا کا حضور نہیں. لفظ غیبت یہ مجازن کہا جاتا ہے, مجازن کہا جاتا ہے. امام غائب نہیں, ہماری آنکھوں کی پٹی ہے. سادی حجاب نہیں تو آئینے پاکداشت, اے سادی حجاب نہیں تیرا آئینے دل پاک ہونا چاہیے. سنگار خورد چون نہ نمایت بیروگ دوست, تیرے آئینے کو زنگ لگ چکا ہے اس لیے تجھے تیرے محبوب کی تصویر نہیں دکھا رہا. میں ہم عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست, تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز. ایک عارف ہیں عالم ہیں گفتگو کر رہے تھے مشہد, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مجلس پڑھی اور مجلس کے بعد ایک جوان آیا میرے پاس, بہت زیادہ گریا کر رہا تھا, غرض رہا تھا. کہاں پڑھا تھا؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ بتانا. میں نے کیا بتانا ہے؟ جی حالت کی بات ہو رہی. کہا کہ کچھ دن پہلے کسی نے میرے دروازے پر دستک دی, اور جب میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے نے تعارف کیا کہ میں امام زمانہ ہوں, تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں, تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, تم سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہا رک جائیے. کچھ لمحے دروازے پہ رکے, میں ابھی آتا ہوں. اور میں گیا اور میں جا کے چیزوں کو چھپانے لگ گیا کہ یہ بھی نہ دیکھ لیں, یہ سیڑھیاں پڑی ہیں, یہ چیزیں پڑی ہیں, یہ آپ کو پسند نہیں آئیں گی, آپ ناراض ہو جائیں گے. چیزیں چھپا کے جب مرتب کیا دروازے پہ پہنچا, تو یہ ہم گلی سے مڑ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے پروردگار تیری سو سے کتنا میرے گھر میں جا چکا. کسی نے میری دروازہ نہیں کھولا, میرے عزیز کو اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے تاکہ اس عصر کے محرم کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے. یوسف زہرا اتنے قریب ہو کر بھی ہماری نگاہوں سے بے نہان ہے. آئی آج کی رات خود امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے. آج کے صاحب آزاد خود امام زمانہ ہے. کتنے مظلوم ہیں وہ کہ جن کے والد بزرگوار, دیکھیے ائمہ میں سے ان بارہ اماموں میں سے دو حسن ہیں, ایک دوسرے امام, ایک گیارہویں امام. لیکن جب دوسرے امام کو یعنی پہلے حسن کو زہر دیا گیا تو وقت شہادت ان کا سر حسین کے زانو پر تھا. لیکن جب حسن عسکری امام زمانہ کے والد کو زہر دیا گیا تو اس وقت آپ زندان میں خاک کے اوپر تڑپ رہے ہیں. کیسے برداشت کیا ہوگا آپ کا وہ تمام مراسم؟ اور امام حسن عسکری کی شہادت کی بڑی وجہ خود امام زمانہ, چونکہ بنو عباس صرف امام زمانہ, چونکہ یہ معتبر ترین حدیث بنو امیہ بھی جانتے تھے, بنو عباس بھی, سب خائف تھے کہ اگر بارہواں امام آئے گا تو ہم سے اقتدار چھین لے گا, چونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا, عدل و انصاف کی حاکمیت ہوگی. یہ خوف نفسیاتی طور پہ ان کے دلوں میں بیٹھا تھا. اس لیے آپ دیکھ لیجیے پچھلے ائمہ کی عمر دراز تھی, کم سے کم 63 سال، 65 سال، 47 سال، 58 سال، لیکن جیسے جیسے امام زمانہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ خود دیکھیے امام محمد تقی کی کتنی عمر ہے؟ کل عمر 25 سال، کل عمر 25 سال۔ آپ کے فرزند امام علی نبی کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ 40 سال کا انسان جوان ہوتا ہے۔ امام حسن احسن کی کل عمر کتنی ہے؟ 28 سال۔ یہ شہادت کی دنیا سے جانے کی عمر ہے۔ کیوں شہید کیا تھا؟ اس خوف سے کہ اب امام زمانہ آنے والے ہیں، کہیں ہماری حکومتوں کا تختہ نہ الٹ جائے۔ اس لیے بنو عباس نے غلام اور کنیز جاسوس بنا کر امام حسن عسکری کے گھر میں رکھے ہوئے، ادھر امام گئے ہیں تاکہ گھر نہ جا سکے، کسی بچے کی ولادت نہ ہو، دوسرے طرف جاسوس ہیں، غلام کنیز ہیں، تاکہ ایک ایک پل کی خبر ہو۔ لیکن یہ حکمت خدا تھی کہ پروردگار نے آثار ولادت کو ظاہر نہیں فرمایا، آخری مرحلے تک حکیمہ خاتون کو، باقی خواتین کو خبر نہیں تھی، گھر میں رہنے والی قریبی محرم رشتے اندازہ نہیں تھا۔ امام کی ولادت ہوئی، 4 سال 6 مہینے 22 دن ہوئے امام کی عمر مبارک، اور آج آپ کی بابا کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کس نے غسل دیا ہے؟ انہوں نے ہاتھوں سے جب اپنے بابا کو غسل دے ہاتھ کا واسطہ دیتے، آقا ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم نے خود کو بہت آلودہ کیا، ہم آپ کے قابل نہ رہے۔ امام زمانہ اپنے والد بزرگوار کی مظلومانہ شہادت کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجیے، غسل دیا، کفن دیا۔ کیوں شہید کیا دشمن نے؟ اس لیے کہ دشمن جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے جنازہ تو باہر فرزند ہی آئے گا، اس لیے جب جنازہ پڑھانے آئیں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ یہی ہوا جنازے کے لیے، جب آپ کے چچا امام حسن عسکری کے بھائی جعفر آگے بڑھے، جب جنازہ شروع کرنے لگے تو امام زمانہ تقریباً 4.5 سال سے میں آگے بڑھے، اپنے چچا کی ابا کو کھینچا، کہا چچا میرے بابا معصوم ہیں، اور معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھا سکتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، خود نماز پڑھائی۔ جیسی نماز پڑھائی دشمن متحرک، کوئی گرفتار کرنے کے لیے معتمد خود موجود تھا، اس کے سپاہی موجود تھے، جنازے میں شریک تھے، لیکن یہ اعجاز پروردگار تھا، بلاخر امام زمانہ تک کسی کی دسترس نہ ہو سکی۔ لیکن اب اگلا سر کیا ہوا؟ امام زمانہ کو گرفتار کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے جب چھان پھٹک شروع کی تو کہاں پہنچے؟ آقا کے گھر میں آئے۔ امام تو نہ ملے، لیکن آپ کی والدہ معظمہ جناب نرجس خاتون، کیا کیا ظلم ہوئے، گھر ڈھونڈتے رہے، جب دشمن کے سپاہیوں کو کچھ نہ ملا، کہ نرجس بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو چھپا رکھا ہے؟ کہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے فرزند کہاں ہے؟ کہ نہ تمہیں پتا ہے، ممکن نہیں کہ تمہیں نہ پتا ہو۔ ایک شخص نے بیوی کے روسار پر تماشا، سیدہ گری، اور پھر بی بی کے ہاتھوں میں رسم پہنا کر آپ کو زندہ کے لے کے چلایا گیا، اور طویل عرصہ تک امام زمانہ کی والدہ معظمہ زندان میں رہی، زندان میں رہی۔ جیسے رہائی ہوئی 2 سال کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ یہ صدمے امام زمانہ کے سینے میں ہے۔ لیکن میرے عزیز، چونکہ آخری مجلس ہے، میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اپنی ماں کا دکھ ہے، اپنی ماں کے تماچوں کا صدمہ ہے، اور زیارت ناہیہ میں اور دکھ کا بھی اظہار کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس 4 برس کی بچی سکینہ کو، جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ اور دکھ ہے حبیب کو، سکینہ کیا کردار ہے؟ میرے سے صحبت اتنا گزر چکا ہے کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ شبی کی حسین نے علی کی محبت میں شہید ہوئی، کیا کیا اس بیوی نے قدم قدم ہے، یہ کردار بیان ہونے چاہیے۔ سات محرم سے پانی بند ہوا اور سات محرم سے جناب سکینہ کا گہرا شروع ہوا. صرف ثانی زہرا شریکت حسین نہیں ہے, خود سکینہ بھی شریکت حسین. کیسے کیسے مدد کی اپنے بابا کے مقصد میں. آپ جانتے ہیں کبھی اللہ کی قسم نہیں اٹھا تھا میں اپنی گفتگو میں, کبھی زندگی میں قسمیں نہیں اٹھائی, لیکن اس مرتبے پہ پہنچ کے میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سکینہ کے بغیر حسین کی محنت بچ سکتی تو حسین کبھی اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتا. میرے ساتھ کردار ہے, کیا کردار ہے اس بیوی کا, سادمی سے پانی بند ہوا. کتنی اپنے بابا کے مزاج کی عارف ہے, کون سب سے زیادہ متاثر ہوا اس عجش سے, پیاس سے. جناب سکینہ بچے, اگر یہ بچے کربلا میں نہ ہوتے شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں پیاس بھی تھی, نہ بڑوں نے پانی مانگنا تھا نہ ہمیں پتہ چلنا تھا, بچوں کی وجہ سے پتہ چلا. سادمی کا دن گزرا, جیسے جیسے وہ گزر رہا ہے کیسے یہ برداشت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, کیا کیفیت ہوگی. یہاں جناب سکینہ نے اپنا کردار دکھایا, ایک خیمے میں تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جمع کیا اور کیا فرمایا ہے, کہا کہ آپ بیٹھو یہاں, باہر نہ جانا, میرے چچا تمہارے لیے پانی لے کے آئے گا. کیوں بٹھایا ہے, کیوں سکینہ باقی بچوں کو باہر نہیں جانے دے رہی. اس لیے کہ سکینہ جانتی ہیں کہ میرے بابا حسین اس کائنات کے حساس ترین انسان ہیں. اگر میرے بابا کے سامنے کسی بچے کی زبان سے الادش کی صدا ظاہر ہو گئی یا میرے بابا نے کسی بچے کے خشک ہونٹ دیکھ لیے تو میرے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی, اور سکینہ نہیں چاہتی ہیں کہ حسین کے دل کو تکلیف پہنچے. کس طرح سے اس مقصد میں خیر, کتنی معرفت ہے. روزے عاشور سب کو سلام کیا, سید الشہداء نے بیویوں سے رخصت ہوئے, فرمایا یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینہ ویا رباب ویا جاریت ام فیضہ علیکن من السلام, سب کو سلام کیا. گھوڑے پہ بیٹھے, ہل لگائی لیکن گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں. امام نے فرمایا میرے فرض سے بابا فا, یہ میری آخری خدمت ہے, اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہوا, لیکن گھوڑا رکا ہے اپنے مقام پر. امام نے فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا. اب گھوڑے نے اپنی زبان میں ہنہنانا شروع کیا, اسے نے پلٹ کے گھوڑے کی پچھلے سونوں کی طرف دیکھا, اچھی قیامت کا منظر ہے. آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کی پچھلے سونوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور فرمان یہ ہے ذوالجناح میرے بابا کو دشمن نیچے اترے. مقام سکینہ کیا ہے, معرفت سکینہ کیا ہے, حسین نے خود تعارف کروا. مورنے کے قلم میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سکینہ کا تعارف کروا سکے. حسین اترے, گود میں لیا بچی کو, سلام کیا, پیار کیا, سینے سے لگاتے تھے, چومتے تھے, باتیں کرتے رہے. جب کافی وقت گزر گیا اور حسین نے انہیں محسوس کیا کہ اگر اب میدان میں جانے میں تاخیر کی تو دشمن خیال کرے گا کہ حسین شاید اپنی موت سے بچنے کے لیے بہانے تراش رہا ہے. کہ سکینہ اب مجھے جانے کی اجازت دو. بہت وقت ہو گیا نا, باپ بیٹی باتیں کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے, ایک دوسرے سے گلے لگ کے روتے رہے, پیار کرتے رہے. کہا مجھے جانے کی اجازت دو. کہا بابا نے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. کہ سکینہ جانے دو, شاید آپ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں. کرنا اب مجھے پانی نہیں چاہیے. چچا کا پاس لیے چلے گئے تھے, سور سے جو بھی گیا واپس نہیں آئے. بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. جب حسین نے یہ دیکھا کہ سکینہ کسی طرح سے الگ نہیں ہوگی اور حسین جیسا رؤوف امام کریم امام, ممکن نہیں کہ زبردستی سکینہ کو خود سے الگ کرے اور روتا چھوڑ کے چلے جائیں. اب حسین نے اپنی تربیت کا اثر آزمایا اور دنیا کو بتایا کہ پہچان ہو میری بیٹی سکینہ کون ہے. ایک مرتبہ فرمایا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کیوں پیدا ہوئی تھی, آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی. کہا بابا نہیں پتا, آپ بتائیے. کہ سنو سکینہ میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں تمہیں اپنے اللہ سے رو رو مانگا پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں بہت زیادہ چاہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر یہ گھر مجھے اچھا نہ لگے۔ لیکن اے پروردگار، اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے، میری جدائی برداشت کرے، تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے۔ حسین یہ گفتگو کر رہے، سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے، یہ سکینہ کی معرفت ہے۔ بس میرے سر، چونکہ غصے کی آخری مجلس ہے، اتنا مشکل تھا شام سے سکینہ کے بغیر واپس آنا، کیوں طلب ذہن سے پوچھے کہ سکینہ کو شام میں تنہا چھوڑ کے آنا کتنا مشکل تھا۔ اس لیے بی بی جب کچھ دنوں کے لیے شام کو چھوڑ کے مدینہ آ رہی تھی، تو آخری بات کر کے شام کی خواتین سے کہے، شام کی عورتوں، جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پر آ کر دیا جلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت محسوس ہو گئی۔ کیا قربانی تھا، کیا قیامت کا منظر تھا، جس لمحے وہ کچڑی لائی گئی تھی، جو مقدسات اور متبرکات لوٹے گئے تھے، جب یزید نے واپس کیے وہ کچڑی جس میں بیویوں کی چادریں تھیں، جب اس کچڑی کو کھولا گیا، ایک چادر اٹھائی گئی، سانیہ صاحبہ نے فرمایا ام کلثوم کی آپ کی چادر، ایک چادر جناب فیصل کو دی گئی، ایک ام لیلا کو، ایک ام فروہ کو، ایک بیوی کو چادر دی گئی، آخر میں چھوٹی سی چادر اٹھائی گئی۔ جب شام کے قریب پہنچے تو سانیہ زہرہ نے ایک عجیب کام کیا، قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد فرمایا بیویوں سے، کہا جس بیوی کے پاس جو بھی قیمتی چیز ہے وہ لے کے آ جا۔ ایک کپڑا بیچایا ریت پر، زمین پر، جس کے پاس جو قیمتی چیز ہے، درہم ہے، دینار ہے، کچھ سونا ہے، انگوٹھی ہے، بالیاں ہیں، چاندی ہے، سب اس کے اوپر رکھتا ہوں۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، میرے سے ماشاء اللہ ان مجالس کے انعقاد میں، اور بالخصوص یہ میری خواہش تھی، میرے زبان سے یہ بات جاری دوست سے کہا اور انہوں نے خواہش کا احترام کر لیا۔ یقین کی مشکل عمل تھا انتظامات کرنا، اس سے ہٹ کے وہ جوان، وہ بچے جو اس قوم میں شرکت کرنے، ان کی عمروں کے لیے کا اعلان کیا کہ وہ کوشش کریں گے، آپ بھی ان کی مدد کریں گے۔ لیکن میں جملہ عرض کروں، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہ کون ہے، یہ وہ نہیں کہ جو ادھار پہ بات کرے کہ قیامت میں آپ کو لوٹائیں گے، ان معصوموں کا، ان محنتوں کا، اس ساری کوششوں کا، ان سارے کاموں کا، ان مجالس کے انعقاد کا، اس نیاز کا اجر آپ کو وہاں ملے گا، نہ یہ وہ صرف وہاں والے نہیں، کون ہیں یہ؟ سانیہ زہرہ نے کپڑا بچایا، تمام خواتین سے کہا جس کے پاس جو قیمتی چیزیں اس اوپر رکھ دو، جہاں تک کہ ساری بیویوں نے درہم دینار سونے چاندی اور قیمتی چیزیں رکھی، یہ کچڑی بنی، بیوی نے یہ کچڑی سید سجاد کے سپرد کی، کہ سید سجاد جا کر اس کچڑی کو یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دو، ان سے کہنا کیونکہ راستے میں تم نے ہمارے ساتھ اچھا شروع کیا ہے، جب تمہیں روکنے کے لیے کہتے تھے تم روک جاتے تھے، جب نماز کے لیے قیام کرتے تھے تم روک جاتے تھے، تم نے ہمارے آرام کا خیال رکھا، ہماری عبادت کا، ہماری نماز کا، ہمارے بچوں کا، یہ تمہارا سیوا ہے ہماری طرف سے، یہ رکھو۔ سید سجاد دیکھی گئے، جیسے یزید کے سپاہیوں کو یہ پیش کیا، کہا سید سجاد ہمیں یزید نے اپنی تنخواہ دے کے بھیجا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی تنخواہ اپنا وظیفہ لے کے آئے، اور جب جائیں گے مزید بھی ہمیں دیا جائے گا۔ کرنا میری خوبی نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، کسی کا سیلا نہیں کرتے، کسی کا بدلہ نہیں کرتے، چونکہ راستے میں تم سب نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، تمہیں ہماری طرف سے اور یہ تمہیں رکھنا پڑے گا،
کیا منظر تھا جزیر کے سپاہی بھی پڑے تھے سر و سینہ کیسے کتنی بڑی ہم نے کس غریب خاندان پر ظلم کیا جو بن مانگے ادا کرتا ہے میرے عزیزوں جو دشمن کو بن مانگے ادا کرے اور بھی اپنوں کو محروم نہیں رکھے گا اس اور بس میرے سے سو دو جملے عرض کروں گا بی بی بڑھی واپس اپنے نانا کے مزار کی طرف اور جب نانا کے مزار میں پہنچی کیا فرمایا سب لوگ مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ آج مجھے تنہائی میں اپنے نانا کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں جب سب لوگ چلے گئے بی بی نے بھوٹے کے دروازے کو بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے نانا کی قبر پر پہنچی اب کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہے سہنم سے گریا کر رہی ہے یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد بی بی نے چادر کے نیچے سے قمیض نکالی تو جگہ جگہ سے بھری ہوئی تھی جس پر خون کے نشانات تھے بی بی نے اس قمیض کو رسول اللہ کی قبر پر پھیلا دیا کہا نانا جان یہ آپ کے اس بیٹے کا لباس ہے جس کے لیے کبھی ہم سواری بنا کرتے تھے نانا جان میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کا غصہ پیش کرتی ہوں اس کے بعد بی بی نے دوبارہ گریا کرنا شروع کیا یہاں تک کہ کچھ بولا نہیں چاہ رہا بی بی نے آہستہ آہستہ اپنے بازوؤں سے آستینوں کو رولنا شروع کیا کہا نانا جان مجھے نشان دے رہے یہ رسیوں کے نشان ہیں آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا اور نانا جان اگر آپ کی بیٹی آپ کو دکھا سکتی تو اپنی پوشت دکھا دی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے بس میرے عزیزو نانا کے مزار سے رخصت ہوئی اور افسانی زہرا اور باقی بیویاں کہاں پہنچی ہیں سیدہ زہرا کی قبر پر پہنچی ہیں بہت عجیب منظر تھا جیسی بیویاں پہنچی سب گر گئی قبر فاطمہ کو زہرا پر اب کسی بیوی کو دوسری بیوی میں ہوش نہیں تھا جہاں تک یہ اتنا گری ہے کہ آواز بلند ہوئی کہ پورے مدینے میں کرونا برپا ہو گیا گریا ہوتا رہا بہن ہوتے رہے نالا اور شیون کی آنکھوں سے بند ہوتی رہی لیکن رجیب کا جس ثانی زہرا کافی فاصلے پر بیٹھی ہے خاموش بیٹھی ہے خاموش بیٹھی ہے باقی ساری بیویاں فاطمہ کی قبر پر اور جب سب نے رخصت دے دیا ایک ایک کر کے رخصت ہوئی اور جب قبر فاطمہ پر خلوت ہوئی اب ثانی زہرا چلتے ہوئی ماں کی قبر پر آئی اور بہن کی بات کیا کری کہ ماں فاطمہ آپ بھی دربار گئی تھی آپ کی بیٹی بھی دربار گئی لیکن اے ماں فاطمہ جب آپ دربار گئی تھی آپ کے سر پر چادر موجود تھی اے بی بی مجھے ننگے سر جدید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑ گیا اور اس کے بعد کا جھوٹا کہا کہا تو یہ مرتا کبھی نہیں بھلا سکتی کہ جب میں یزید کے دربار میں کھڑی تھی یزید تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور اسی طرح کی سب سے رجل سے روح پر میرے بھیلا حسین کا سر پڑا ہوا تھا بس میرے عزیز و آخری جو راز کروں قبر فاطمہ سے رخصت ہوئی اب بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوئی جیسے یہ کاروان بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا جس بی بی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر استقبال کیا کون ہے عباس کی ماں ام البنین کیا عظیم بی بی ہے بس ایک جو راز کروں آگے بڑھی سید سجاد کو سلام کیا کہ سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے بس مجھے اتنا بتائیے کہ کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی شم نہیں کی جیسی بی بی نے سوال پوچھا سید سجاد نے تڑپنا شروع کیا کہا عمر بڑی آپ نے وہ بات پوچھی ہے جس نے سید سجاد کے دل کو روڑا دیا قوم بنی کے پاس سونی کو خود دیکھنے کے آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا کسریل سجاد بتائیے کہا جب ہمیں اسیر کر کے شام لے کے جا رہے تھے تو میری سواری عمر ابن سعد کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور عمر ابن سعد نے راستے میں ایک مرتبہ میرے بابا کی حاضر شیر ابن زلجوشن کو بلایا اور اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو شہید کروایا تب حسین کی حالت کیا تھی کہ یہ میرے بابا کے قاتل کے الفاظ ہیں شبر کہتا ہے کہ جب حسین کی سر سوچتے ہی اٹھا اس فکر پڑھنا شروع کیا اور جیسی میں نے پہلی سر چلائی حسین کا ذکر اس حصہ تبدیل ہو گیا اور اب حسین نے پڑھا رزم میں مزا دیتا وہ تسلیم ملنے کا بریک لا معبود سوا شاہ قیاس المستغیثین
حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے